پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام مشکل راہوں کے مسافر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم اپنے ان اکابرین امت کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، ظالم و جابر لوگوں کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا جب تذکرہ آتا ہے اور محبت کرنے والوں کی بات آتی ہے تو اس میں خاص طور پر جو نام ذکر کیے جاتے ہیں ان ناموں میں ایک بہت پیارا نام، بہت عظیم نام، بہت ہی بابرکت نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ان کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بھی بنایا اور سید المؤذنین کا لقب بھی عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین کے سردار ہیں، یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں، سید المؤذنین اذان دینے والوں کے سردار۔ محبت رسول کی بات ہو اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر نہ ہو، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو راہ حق میں پہنچنے والی تکلیفوں کا تذکرہ ہو اور حضرت بلال کی بات نہ ہو، عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، رب کریم ان کی استقامت علی الدین کا صدقہ ہمیں بھی اسلام پر، سنیت پر، اللہ تعالیٰ اپنی بندگی پر، محبوب کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پہنچنے والی تکلیفوں کی داستان لمبی ہے، ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا ہے، تو جو بھی بیان کیا جائے گا یہ صرف اور صرف اس کی ایک جھلک ہے جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو راہ حق میں تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، اور بالکل ایک کھلی حقیقت ہے جسے آپ سب بھی اتفاق کریں گے کہ کسی کی تکلیف کا تذکرہ کرنا یہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے مصائب و آلام کی بات کرنا یہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اس راہ سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھوں، کسی کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ جناب وہ فلاں جو صاحب ہیں، انہوں نے صبح سے لے کر اب تک 3 وقت ہو گئے، صبح، دوپہر، شام، ایک لقمہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، بےچارے بہت تکلیف میں ہیں۔ بات کرنے کی حد تک تو 1 منٹ بھی نہیں لگا اور ہم بات کر کے نکل گئے، تذکرہ ہو گیا، بات ہو گئی، لیکن اس وقت وہ خود کس کیفیت میں ہوگا جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ تکلیف کا بیان کرنا یہ تو جملوں کا کھیل ہے، الفاظ کا کھیل ہے، لیکن تکلیف سے دوچار ہونا اور تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے راہ حق پر گامزن رہنا یہ کچھ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی ان قربانیوں کا صدقہ ہم سب کو اسلام پر، سنیت پر استقامت نصیب فرمائے۔ ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں، راہ حق میں پہنچنے والی ان تکالیف کا تذکرہ کرتے ہیں، تو زبان سے گفتگو کرنا یہ کچھ اور ہے، اور وہ کن کن کیفیات اور کن کن آزمائشوں سے دوچار ہو کر اپنی زندگی کی بازی جیت کر گئے، اور استقامت علی الدین کا ایک نمونہ جو ہمارے سامنے پیش کر کے گئے، اسلام کی راہ میں ڈٹ جانا، اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ جانا، اور باطل راہ کو بالکل بھول جانا، راہ حق کی طرف بڑھتے چلے جانا، یقین جانیے یہ آسان بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ جس وقت یہ گزرے نا تو اس وقت حضرت بلال اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سزا دیے جا رہے تھے، آپ کو مارا جا رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد احد اور احد کے نعرے تھے۔ احد احد کا مطلب اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف جس کی آپ غلامی میں تھے، وہ بہت ہی زیادہ آپ کو تکلیفیں دیتا، بہت زیادہ آپ کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ بدبخت یہاں تک آپ کو کہا کرتا تھا، لات کی بات کرو، منات کی بات کرو، عزہ کی بات کرو، حبل کی بات کرو، ان بتوں کا نام لے لے کر تم کس دین کی طرف چلے گئے، کس دین کا نام لینا تم نے شروع کر دیا، ہمارا خدا لات ہے، ہمارا خدا منات ہے، ہمارا خدا عزہ ہے، حبل ہے، تم ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو جب یہ کئی ایک کا نام لیا جاتا نا، کعبۃ اللہ مرکز توحید ہے، تھا، رہے گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، جب یہ ساری چیزیں سامنے ذکر ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا تو حضرت بلال آپ احد 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 کے نعرے بلند کرتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سیدنا ورقہ بن نوفل نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی، آپ آگے بڑھے اور حضرت بلال کو کہنے لگے، بلال اللہ کی عظمت کا نام بلند کرتے رہو۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے، اے امیہ اللہ کی قسم، اگر تم نے انہیں اس بات پر شہید کر دیا کہ یہ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، تو میں انہیں حنان بناؤں گا، حنان یعنی بابرکت بناؤں گا، اور بابرکت بنانے میں صاحب لسان العرب نے جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ انداز بابرکت بنانے کا جو ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ ایسے افراد کی قبر کی تشہیر کی جاتی، لوگ اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتے۔ یقین جانیے اللہ کی راہ میں شہادت کا جام پینے والا، راہ حق میں قربانیاں پیش کرنے والا، طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونے کے باوجود رب کی عظمت کے نعرے بلند کرنے والا، یہ اگر بابرکت نہیں ہے، ان کی قبر اگر بابرکت نہیں ہے، تو پھر کون سے مقامات بابرکت مقامات ہوں گے؟ یقیناً بڑی بابرکت شخصیات ہیں وہ کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے استقامت کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، ایمان پر استقامت عطا فرمائی، اللہ کے فرشتے ان کے ہم نشین اور ہم جلیس ہوا کرتے ہیں، فرشتے ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا گزر حضرت بلال کے قریب سے ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ لوگ حضرت بلال کے ساتھ وہی سختی والا برتاؤ کر رہے تھے، آپ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے پاس آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے امیہ، اس بیچارے کے بارے میں تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی تکلیف، اتنی اذیت اور اس قدر زد و کوب کا سلسلہ، کب تک یہ تکلیفوں کا سلسلہ جاری رکھے گا؟ امیہ کہنے لگا، میں تو اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ لوگوں نے اسے بگاڑ دیا، اور جس دین پر یہ پہلے تھا اس دین سے منحرف کر کے ایک نئے دین کی طرف اسے لے کر چلے گئے۔ بگاڑ دیا سے مراد جو امیہ بن خلف کی تھی، وہ دین اسلام کی طرف جانا تھا، یہ لات کو مانتا، منات کو مانتا، عزا حبل اور دیگر بتوں کی پوجا کرتا، تو یہ سیدھے رستے پر ہوتا، یعنی کتنے ہی بت تھے جن کو خدا مانا جاتا تھا، یہ 360 کا پجاری بن کے زندگی گزارتا تو اس کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اگر یہ راہ حق کی طرف آ گیا، جس رب نے زمین و زمان، مکین و مکان، ساری کی ساری چیزیں جس رب نے بنائی، اس رب کو ماننے کی طرف آیا، تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ یہ تو رستے سے ہٹ گیا، راہ حق سے بہک گیا۔ کہنے لگا، تم لوگوں نے اسے بگاڑا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے تو اس کو تکلیف سے بچا لو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے کہتے ہو تو میں بلال کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے اور بلال سے زیادہ طاقت، ہمت اور قوت والا ہے، اگر تم اسے سودا کرو تو میرا غلام تم لے لو، بلال کو میرے سپرد کر دو، اور جو غلام میرے پاس ہے نا وہ تمہارے دین پر ہے، بلال ہمارے دین پر ہے، تو جو تمہارے دین والا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، بلال ہمارے پاس آ جائیں گے۔ امیہ بن خلف، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ڈیمانڈ کو قبول کیا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام امیہ کو دیا اور اس کے بدلے حضرت بلال کو خرید لیا، خرید کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی جمح کے غلام تھے، آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں سچے پاکیزہ دل والے تھے، لیکن آپ کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جن آزمائشوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، ان میں ایک تکلیف یہ بھی ہوا کرتی تھی، دوپہر کا وقت ہوتا، عرب شریف کی گرمی ہوتی، اور جب گرمی خوب زور پکڑتی، امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹ کے بل مکہ مکرمہ کے سخت اور گرم ترین فرش پر لٹا دیتا، گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا، اور ایک بڑا پتھر لا کر آپ کے سینے پر رکھا جاتا، اور پھر امیہ بن خلف کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا، بلال تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ، یا تو اسی کیفیت میں تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر دوسری آفر تمہارے سامنے یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ یوں کہہ لیجئے کہ عالم تصورات میں گویا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، آقا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے نا، اگر کروڑ جانے بھی ہوں نہ تو ایک ایک کر کے ساری آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، لیکن آپ کا دامن اقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ امیہ کی زبان پر وہی جملے آتے، لات کو مانو، منات کو مانو، عزا کو مانو، حبل کو مانو، میرے ان خداؤں کی پوجا کی طرف قدم بڑھاؤ، ان کو اپنا خدا مانو، تم کس خدا کی عبادت کی طرف نکل گئے؟ جب اس انداز میں تقاضا آپ سے کیا جاتا، بلال لات و منات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت بلال کی زبان پر احد 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 کے نعرے آتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں جائیے، عرب شریف کی گرمی ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن یہاں کی گرمی کا بھی اگر ہم اندازہ لگائیں، گرم موسم میں ننگی زمین پر ننگا قدم رکھنا اور ایک لمحے میں رکھ کر اٹھا لینا، یہ بھی کتنا تکلیف دہ امر ہوا کرتا ہے۔ وہاں قدم اٹھانے والا سلسلہ نہیں ہے، لٹا کر سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے۔ جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اور جسم کس انداز میں چھلنی ہوتا ہوگا، کس انداز میں کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور اس کیفیت میں پھر احد احد کے نعرے بلند کرنا، یقیناً یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہ مقدر تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ جرت اور بہادری تھی ان عظیم شخصیات کی جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کی وحدانیت کی صدا بلند کرتے رہتے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القابات میں سے ایک لقب آپ نے سنا ہوگا، عتیق۔ عتیق، آپ نے حضرت بلال کو آزاد کیا، آپ آزاد کرنے والے ہیں، آپ خود بھی جہنم کی آگ سے آزاد شدہ ہیں۔ آپ کو عتیق کہنے کی کئی ایک وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنے، ان کی تکالیف اور ان کے رفاقہ کو آزاد کرنے کے متعلق چند اشعار بیان فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت بلال کو آزاد نہیں کروایا، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں 6 غلام حضرت ابو بکر نے اپنی رقم سے خرید کر آزاد کروائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام قرب میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عمار بن یاسر اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب ابو بکر کو، اور انہی اشعار میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کا۔ آپ کہتے ہیں، جز اللہ خیرا عن بلال و صحبی عتیقا و اخزا فاقہا و ابا جہل۔ اللہ عز و جل حضرت بلال اور ان کے دوستوں کی طرف سے عتیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور امیہ اور ابو جہل کو رسوا کر دے۔ عشیتہما فی بلال بسوءت ولم یحذر ما یحذر المرء ذو العقل۔ وہ شام یاد کرو جب ان دو بدبختوں نے، ابو جہل نے اور امیہ بن خلف نے، ان دو بدبختوں نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے انتہائی صفاکانہ سلوک کیا، اور اس سے نہ ڈرے جس سے عقل مند آدمی ڈرتا ہے۔ عقل مند آدمی، نفیس طبیعت والا آدمی، جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے نا، خود اسے کرب ہوتا ہے، خود اسے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا، کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی قرابت داری نہیں ہوتی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی باہمی لین دین کے معاملات نہیں ہوتے، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کی اذیت دیکھی جاتی ہے نا، تو نفیس طبیعت والے برداشت نہیں کر سکتے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے مظالم کا تذکرہ سنتے ہیں نا، تو اپنی طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ غور کیجئے، جب نگاہوں کے سامنے یہ معاملات ہوتے ہوں گے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، ظالموں کو ذرہ برابر خیال نہیں آیا، وہ کیسی عجیب شام تھی جب صفاکانہ سلوک کیا جا رہا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر۔ پھر کہتے ہیں، بتوحیدہ رب الانام وقولہ شہدت بان اللہ ربی علی محل۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر یہ ظلم کیوں کیا جا رہا تھا؟ حضرت بلال نے کوئی چوری تو نہیں کی تھی، کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا تھا، کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا تھا، کوئی اور اس طرح کا کبھی پھر ان کی طرف سے سرزد نہیں ہوا تھا، حضرت بلال پر ظلم کیوں ہو رہا تھا، یہ کیوں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا تھا، اللہ ایک، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اور ان کی زبان پر یہ جملہ آیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا خدا تو میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق ہے ہی نہیں ہے، صرف یہ تو جملہ تھا حضرت بلال کا، اس کے علاوہ تو کوئی جرم نہیں تھا۔ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کو بیان کرنے سے بھی ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ جہاں حضرت عمار بن یاسر، ان کے اگلے اشعار کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات جو کہا جاتا ہے نا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام یہ تو کئی طرح کے جناب وہ سلسلے کیے گئے، جنگ و جدال والے، لڑائی والے، جھگڑے والے، تلوار نیزے بھالے والے، پھر جا کر اسلام پھیلا، اسلام زبردستی پھیلایا گیا، لوگوں کو جبرن مسلمان کیا کرایا گیا۔ اسلام کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب ابن ارت، کس کس شخصیت کا تذکرہ کیا جائے اور کس کس کا بیان کیا جائے کہ کیا کیا کیفیتیں تھیں حضرات کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت حاضر ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، خباب، اسلام کی راہ میں تمہیں جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا کچھ تذکرہ تو کرو۔ حضرت خباب کہتے ہیں، یا امیر المومنین، کیا پوچھتے ہیں، میں اپنی قمیض اٹھا دیتا ہوں، آپ میری پیٹھ کو دیکھ لیجئے۔ نہیں، وہاں زبان کے ذریعے بتانے والا کیا بتائے گا، صرف وہ کیفیت دیکھ لی جائے، اور کئی سال پہلے کے زخم تھے جن کے نشانات حضرت خباب بن ارد دکھا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو، آپ میری پیٹھ دیکھ لیں، میری پیٹھ بتا دے گی کہ اسلام کی راہ میں نے کن کن تکالیف کا سامنا کیا۔ جب انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی، اور کیا کیفیتیں تھیں کہ جب ان کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا، میری جان لینا چاہتے ہو، لے لو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا، میرے خون کے پیاسے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کر دو، لیکن میں اسلام سے منحرف ہونے والا نہیں ہوں۔ ڈنڈے کے زور پر اسلام سے منحرف کرنے کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، یہ تو سرکار کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، محبوب کی حسین ادائیں دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، سرکار کی صحبت اقدس میں حاضر ہو کر نبوی ادائیں دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، نبوی معجزات دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھایا، یہاں تو کیفیت یہ ہمارے سامنے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، فَإِن يَقْتُلُونِ يَقْتُلُونِ فَلَمْ أَكُنْ لِأُشْرِكَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ خِيفَةِ الْقَتْلِ، اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو کر دو۔ وہی کیفیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت بلال ان کو کیا کہا کرتے تھے، جب ان کی طرف سے ظلم کیا جاتا نا، لات کو مانو، منات کو مانو، عزا کو مانو، حبل کو مانو، آپ ارشاد فرمایا کرتے، اللہ ایک ہے، جب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں کسی اور کی بات تم سے کیا کروں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا، قتل کر دو، مگر میں اس ڈر سے کہ میری جان چلی جائے گی، رحمان کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کی توحید کا جام پی چکا، تم مجھے مار دو گے تو میری موت اسلام پر موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے موت آئے گی، میرا رب مجھے اگر اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے اور اس کے بدلے میں میری جان چلی جائے تو یہ سودا وارے کا سودا ہے، اللہ کی رضا کی دولت تو مقدر میں آئی نا، بندے نے جی لیا، قتل سے بچ گیا، آزمائش سے بچ گیا، لیکن رب کی نافرمانی میں اس کا نام لکھا گیا، یہ اللہ کے نافرمانوں میں شمار کر دیا گیا، یہ سودا جو نا جان بچانے والا، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، جان لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن میں رحمان کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی زبان پر حضرت عمار ابن یاسر نے جو کلمات ذکر کیے، کہتے ہیں، فیا رب ابراہیم والعبد یونس وموسیٰ وعیسیٰ نجینی ثم لا تملی، اے حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے رب، مجھے نجات عطا فرما، پھر اسے مہلت نہ دے جو نا حق آلے غالب یعنی قریش والوں کی گمراہی کی آرزو کیے جاتا ہے، اسے تو بھلائی اور احسان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لمن ظل یحمل غی من آل غالب علی غیر بر کان منہ ولا عدل۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان حضرات کی قربانیوں پر قربان جائیے، دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی، یقین جانیے شجر اسلام کی جڑوں میں ہمارے اسلاف کا خون ہے، ہمارے اکابرین کا خون ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سب سے پہلے دین اسلام کا پیغام عام کرنے والی سات شخصیات ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام کی راہ میں جس قدر مجھے ستایا گیا کسی اور نے اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی والدہ سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال، حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعی۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائی، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنایا، جبکہ دیگر کئی حضرات اس طرح کے تھے جن کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور سورج کی تپتی دھوپ میں لا کے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ بھی کئی طرح کی تکالیف سے دوچار رہے، لیکن ایک ہی جملہ آپ کی زبان پر آتا تھا، احد احد احد۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پہکر حسن و جمال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بلال حبشی سب سے پہلے تھے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پہنچنے والی چند تکالیف کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور ابتدائی دور میں اگر ہم جاتے ہیں نا، ایک ایک کفار کی طرف سے آنے والی تکالیف یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، آزاد ہو گئے، آزاد ہونے کے بعد بھی اسلام کا ابتدائی دور جو ہے نا یہ تکالیف کا دور تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، میرا اسلام جب شروع ہوا نا تو یہ غریب تھا، غریب الوطن، اجنبیت والا ماحول، کیسی عجیب عجیب کیفیتیں تھیں کہ یہ حضرات جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان اس طرح سے میسر نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، صبر کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، بس رب کی رضا مل جائے، رب کی رضا مل گئی تو دنیا کی بازی ہم جیت کر چلے گئے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے حالات بھی آئے کہ ایک ایک مہینے تک، جی ہاں ایک ایک مہینے تک، میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا سوائے اتنی چیز کے جو بلال کی بغل میں آ جائے، بالکل تھوڑی سی غذا ہوتی تھی جو کھا کر ہم اپنا وقت پاس کیا کرتے تھے، ایک ایک ماہ تک یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، محبوب کے غلام جو ابتدائی دور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ان تکالیف سے وہ بھی دوچار رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں حضرت بلال کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنے غلاموں کو صبر سکھایا، شکر سکھایا، اس کے ساتھ ساتھ قناعت کی دولت بھی عطا فرمائی۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان معظم آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، حضرت بلال کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اس دنیا سے اس حال میں جانا کہ تمہارے پاس کوئی لمبا چوڑا سرمایہ نہ ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو رزق تجھے ملے اسے جمع نہ کر، کھا لیا، بچانے کی حاجت نہیں ہے، جو مل گیا کھاؤ، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور جب کوئی تجھ سے سوال کرے اسے محروم نہ کرو۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہاً یہ بات ارشاد فرمائی، اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو۔ اے بلال، اگر مال جمع کرنے کی طرف جاؤ گے نا تو اس مال کے حساب میں پڑنا پڑے گا، اور مال کا حساب دینا آسان کام نہیں ہے، اس لیے ناداری کو اختیار کرو، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تکالیف کا دور بھی آپ کے سامنے، آزمائشوں کا دور بھی آپ کے سامنے، راہ حق میں پہنچنے والی جو اذیتیں تھیں اس کا بھی مختصر سا تذکرہ بھی آپ نے سنا نا، لیکن آپ پر ہونے والے انعامات کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم رسول محتشم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے دریافت کیا یہ کون شخص ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے بلال، تم کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میرے آگے آگے تم چلتے چلے جا رہے تھے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس ایک عمل ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو دو رکعت نفل تحیت الوضو کی ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا حضرت بلال پر، اور تجلی الیقین بھی ان نبینا سید المرسلین میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک روایت ذکر فرمائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ حضر خدمت ہے، ذکر ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قیامت کے دن ان کی قبر کے پاس لا کے کھڑی کی جائے گی۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ ان کی اونٹنی ان کی قبر کے پاس آئے گی، ایک صاحب خدمت ایک دس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ان کی اونٹنی ان کی قبر کے پاس آئے گی، جڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردا۔ جب حضرت صالح کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ سنا تو اپنے محبوب کی یاد آ گئی، وہ اپنی اونٹنی پر میدان محشر میں آئیں گے تو ہمارے آقا بھی تو اپنی اونٹنی پر آئیں گے نا، یا رسول اللہ کیا آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوں گے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری اونٹنی پر تو میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گی۔ یا رسول اللہ، پھر آپ میدان محشر میں کیسے آئیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبعثوا ناقۃ من نواق الجنہ، جنتی اونٹنی لائے جائے گی میرے پاس، میں اپنی اس جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گا، اور میری اونٹنی کے آگے آگے ایک اونٹنی لا کر کھڑی کی جائے گی جس پر میرا بلال سوار ہوگا۔ کیا مقدر ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے، آگے حضرت بلال کی اونٹنی، پیچھے سرکار کی اونٹنی، اور میرے آقا فرماتے ہیں، ہم اس انداز میں میدان محشر کی طرف جائیں گے، جب میدان قیامت میں ہم داخل ہو رہے ہوں گے نا، اولین آخرین سب وہاں جمع ہو چکے ہوں گے، انبیاء و مرسلین بھی موجود ہوں گے، پہلی امتیں بھی موجود ہوں گی، ہمارے آقا کی اپنی امت یعنی ہم لوگ بھی وہاں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کا منظر ذرا محسوس کیجئے گا، ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب میدان محشر کی طرف ہم جائیں گے، بلال اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوں گے، اذان دینا شروع کریں گے، میدان محشر، اذان بلالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کبریائی کی بات ہو رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو آج دنیا میں کوشش کر رہے تھے نا کہ بلال کی زبان پر لات کا نام آئے، منات کا نام آئے، عزہ کا نام آئے، آج وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ شرمندگی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ہر تے بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کر رب کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت بلال کی زبان پر آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب حضرت بلال یہ کہیں گے نا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب یہ جملہ آئے گا حضرت بلال کی زبان پر، انبیاء، مرسلین، اولین، آخرین، جتنے محشر والے جمع ہوں گے نا سب کی زبان پر یہ جملہ آئے گا، نحن نشہد علی ذلک، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، سارے محشر میں دھوم مچی ہوگی۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیسا پیارا منظر، حضرت بلال کہہ رہے ہیں میرے آقا اللہ کے رسول ہیں، سارے اہل محشر ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور سب کی زبان پر یہ جملہ آ رہا ہے واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنے محبت بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی نا، آپ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور میرے آقا جب میدان محشر میں آئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ہر طرف سے سلام کی آواز آ رہی ہو، سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے گن گا رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، یہاں نہ ماننے والا بھی وہاں مانے گا، یہاں محبوب کی عزت و عظمت کا انکار کرنے والا، ان کے معجزات، ان کے کمالات کا انکار کرنے والا، قیامت کے دن وہ بھی مانے گا۔ اعلی حضرت اس لیے کہتے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نہیں وہاں تو ماننا ہی پڑے گا، وہاں تو چارہ انکار ہے ہی نہیں ہے، وہاں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن وہاں کا ماننا بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت بلال کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا، جب میدان محشر کی طرف گئے، ان کی اونٹنی آگے آگے، سرکار کی اونٹنی پیچھے پیچھے، غلامانہ اپنے آقا کے آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے، اذان کی آواز بلند کرتے ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے، اب میدان محشر میں داخل ہوتے ہیں، اور جنت کا منظر جو میرے آقا نے بیان فرمایا، حضرت بلال سرکار کے آگے آگے خادمانہ انداز میں، غلامانہ انداز میں جنت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقین جانیے دنیا میں جس نے راہ حق میں، راہ اسلام میں، راہ دین میں جتنی زیادہ مشقتوں کا سامنا کیا، اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن اسی قدر اس کی عزت افزائی کا سامان فرمائے گا، اسی قدر اس کے مقام و مرتبہ میں اضافے کا سامان کیا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک زندگی میں سے ایک پہلو اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہاں آج کے سلسلے میں، آج کے اس پروگرام میں دو طرح سے باتیں حضرت بلال کے بارے میں ہم نے کی، ابتدان راہ حق میں پہنچنے والی چند تکالیف کا تذکرہ، اور اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو کس کس انداز سے عزت افزائی عطا فرمائی، میرے رب نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کی مبارک زندگی کا، کسی بھی صحابی کا تذکرہ کریں نا، ہر صحابی کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو اپنے آقا سے محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیوانہ وار محبت، اور ان کی محبتوں کے انداز تو ویسے ہی نرالے تھے نا ان حضرات کے، سرکار وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے، میرے آقا زمین کو تھوک سے مشرف کرنا چاہتے ہیں، یہ حضرات سرکار کا تھوک زمین پر نہیں آنے دیتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اپنے آقا کی نسبت والی چیزوں کو حاصل کرنے کا ان کا جو محبت برا انداز ہوتا تھا، روایات میں کلمات ذکر کیے گئے، کادو یقتتلون، کیفیت یہ ہوتی تھی، یوں لگتا تھا اگر ان کو بال نہ ملا نا، اگر سرکار کا تبرک نہ ملا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. ایسا محبت بھرا اور ایسا دیوانگی والا انداز ہوا کرتا تھا محبوب سے محبت کا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان محبتوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک زندگی کا آخری وقت آتا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے سرحانے بیٹھی، اور اب جب پتا چلا نا کہ میرے شوہر نامدار دنیا سے جانے والے، بیوی کی زبان پر غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یہ جملہ آتا ہے، واہ حزنہ، ہائے غم کی گھڑی. ابھی چند لمحات کے بعد میرے شوہر نامدار، میرے سر کا تاج مجھ سے جدا ہونے والا ہے، میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ جائے گا. جوں یہ جملہ ان کی زبان پر آیا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بقوت تمام یہ بات ارشاد فرمائی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ غم کی گھڑی ہے؟ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ غم کی گھڑی ہے؟ واہ حزنہ نہ کہو بلکہ یوں کہو واہ فرحا. کتنی پیاری گھڑی آ رہی ہے، کیا حسین ساعت آ رہی ہے. ادھر موت آئے گی نا، قبر میں اتارا جاؤں گا، اپنے آقا کا جا کر دیدار کروں گا. دیدار رسول کی گھڑی آ رہی ہے، قرب محبوب کی گھڑی آ رہی ہے، وصال محبوب کی گھڑی آ رہی ہے، اپنے آقا کے جلوے کے بے نقاب ہونے کی گھڑی آ رہی ہے. یہ گھڑی غم کی گھڑی تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سرکار کا دیدار ملے گا نا، محبوب کا دیدار دنیا سے جانے کے بعد مل رہا ہے، تو سرکار کے دیدار کے لیے جان بھی دے دو نا، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور محبت کرنے والے یہ تو دنیا ہی سے اپنی ایک سوچ بنا کے جاتے ہیں نا. مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹنوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ تعالی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ان کی راہ حق میں پیش کی جانے والی قربانیوں کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام، سنیت پر، دین پر، شریعت پر، محبوب کی سنت پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم بھی زندگی اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے بسر کرنے والے بنے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، شریعت و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان